أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسن الأسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس: الصلاة 51، زيارة 40، التختم باليمين، تعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وعلى محمد. سورہ فاتح کی درخواست گئی ہے سید مناظر حسین جعفری، سید منصور حسین جعفری، سید محمد احمد زیدی، سیدہ گلزار فاطمہ، سید زوار احمد زیدی، سیدہ عزیز فاطمہ، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومنین مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات على محمد وعلى محمد. امام معصومین علیہ السلام نے مومنین کی علامات بتائی ہیں، اور جو حدیث ہمارے اس اربعین کے اشرے کا عنوان ہے کہ اربعین کے عنوان سے میں آپ کے سامنے مطالب پیش کر رہا ہوں کہ جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ علامات بتائی ہیں مومن کی، کہ مومن کی پانچ علامات ہیں. ویسے علامات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، لیکن ہر امام نے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامات بتائی ہیں اپنے زمانے میں. اس حدیث میں امام نے فرمایا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھنا، ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا 17 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب، تو وہ 51 رکعت بن جاتی ہے. اس کے علاوہ زیارت اربعین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک کربلا پہ سجدہ کرنا، اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا، یہ مومن کی علامات میں سے. خصوصاً 11ویں امام نے اس زمانے میں اس حدیث کو بیان فرمایا جب متوکل کا دور گزر چکا تھا. 10ویں امام کا جو دور تھا وہ متوکل عباسی کا دور تھا، جس میں بے انتہا اختناق، ظلم، اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ جو ظلم کیا وہ متوکل نے کیا. اس نے یہاں تک کوشش کی کہ آثار اہل بیت مٹا دے، جس طرح بعد میں آل سعود نے جنت البقیع کو انہدام کیا. انہوں نے کوشش یہ کی کہ کربلا کے تمام روزوں کو ڈھا دیا جائے اور آثار مٹا دیے جائیں. جب یہ دور چل رہا تھا، یہ 10ویں امام کا دور تھا، اب جہاں پہ زیارت سید الشہداء پہ پابندی تھی، اس کے بعد 11ویں امام کا دور آیا، تو آپ نے بتایا مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اربعین پہ سید الشہداء کی زیارت ضرور کرے گا. اب اگر توجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں یہاں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، جس دور میں اتنی پابندیاں تھیں، جہاں پہ ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جاتی تھی، جہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جاتی تھی، جہاں پہ ٹیکس دیے جاتے تھے، اتنے مسائل تھے زیارت کرنے میں. وہاں پہ اس فوراً دور کے بعد کا جو دور ہے اس میں امام فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ زیارت اربعین ضرور کرے گا. ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کریں گے، یعنی ائمہ علیہ السلام اس ہاتھ کٹوانے کے باوجود کبھی ڈسکریج نہیں کر رہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے کہ زیارت نہ کرنا، اتنے مظالم ہو رہے ہیں. ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کر رہے ہو تو امام کہہ رہے ہیں نہیں، علامت مومن یہ ہے کہ زیارت کرتے رہیں. سید الشہداء کی زیارت جاری رہے، اس حالت میں بھی زیارت کو جاری رکھنے کی اتنی تاکید اس بات کی علامت ہے، جہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جا سکتی ہے تو آج کے دور میں کیوں زیارت نہیں کی جا سکتی؟ یہاں اتنی پابندیاں رہی ہوں، ان مسلسل 1400 برس میں کتنی مرتبہ پابندیاں لگیں زیارت سید الشہداء پہ، کتنی مرتبہ پابندیاں اٹھی ہیں. میں اس کو انشاءاللہ آخری یا اس سے ایک پہلی مجلس میں پیش کروں گا، کیونکہ آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کروں. کل میں نے اس کے فضائل و مناقب پیش کیے تھے آپ کے سامنے، آج بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ پوری آیت ہے، جیسے حمد اللہ الحمد للہ رب العالمین کو خلاصہ کر کے عربی میں کہتے ہیں حمد اللہ، اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خلاصہ جب کرتے تھے کہتے ہیں بسم اللہ، عربی میں بسم اللہ، بسم اللہ اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں لیکن بسم اللہ عربی میں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو حمد اللہ اسی طرح سے ہے اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو. تو اب عربی زبان میں سب الفاظ کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، ایک جملے کے لیے، ایک آیت کے لیے، کلمے کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ جب بھی اس لفظ کو کہا جائے تو پورا کا پورا اس کی عکاسی کر سکے. تو بسم اللہ بے انتہا اہم ہے اور افضل ترین آیات میں سے آیت ہے، اس کے پڑھنے کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں، تاکید ہے. میں نے کل آپ کے سامنے بہت سے فضائل پیش کیے تھے، آج میں اس کی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلمات پہ مشتمل ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسم، فعل اور حرف تین کلمات کی تین اقسام ہیں، ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے. لیکن جب آپ اصول فقہ میں جائیں گے تو وہاں صرف دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، معنی اسمی اور معنی حرفی، معنی اسمی اور معنی حرفی. اب جس نے کبھی پہلے اصول فقہ پڑھا ہو تو اس کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. معنی اسمی جب کہا جاتا ہے تو مستقل معنی، معنی حرفی جو غیر مستقل ہو، جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو کسی اسم کے یا فعل کے سہارا لینے کے بعد، اس کے اپنے معنی واضح ہوتے ہوں کسی اسم کے ساتھ جب وابستہ ہو جائے. اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، اس کے بعد ہے اسم، پھر ہے اللہ، پھر ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم. اور سے سنیں گے سب حضرات، اسم کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا الف گر گیا، اس لیے بسم اللہ، الف گرنے کے بعد بے اسم اللہ تھا، بسم اللہ رہ گیا، الف کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا. اقرا بے اسم ربک الذی خلق، کیونکہ وہاں ایک ہی آیت ہے تو وہاں پہ اسم کا الف نہیں گرا. اقرا بے اسم ربک الذی خلق، سورہ علق کے اندر اسم کا الف باقی رہا، یہاں پہ اسم کا الف گر گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، بے اسم اللہ نہیں رہا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی؟ تو اسم یعنی نام، جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نیم، توجہ کیجیے گا سارے، میں ایک علمی بحث کو شروع کر رہا ہوں اور اس امید اور توقع کے ساتھ کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اور بات پہنچ جائے گی، مجھے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اب یہاں پہ با حرف ہے، اور علم لغت کے اندر اور نحو میں، یعنی سنٹیکس کے اندر اور گرامر کے اندر، لغت میں ڈکشنری کے اندر 9 معنی بیان کیے ہیں لفظ با کے. اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ مجھے خود نہیں پتا. تو اب 9 معنی بیان کیے گئے لفظ با کے. دیر آر 9 مینگس آف دا پارٹیکل با، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو لفظ حرف ہے با، اس کے 9 معنی بیان کیے گئے ہیں. میں سارے پیش کروں گا، تب تک تو مجھے پورا پتا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہوگا. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، 2 معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ممکن ہیں، صرف 2 معنی ممکن ہیں 9 میں سے. مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، الساق کے معنی میں بھی با کے معنی آتے ہیں، ابتدا کے معنی میں بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یا ابتدا کے معنی میں ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم، اور با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، عربی میں استعانت یعنی مدد کے لیے بھی آتا ہے، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس صرف 2 معنی بسم اللہ میں ممکن ہیں، 9 میں سے صرف 2. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ 9 میں سے صرف 2 معنی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. سات ممکن نہیں ہے، صرف دو معنی ممکن ہے، یا ابتدا کے آئی بگین ان دا نیم آف اللہ دا کمپیشنٹ دا مرسیفل، میں شروع کرتا ہوں ہر کام کو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس دو معنی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور کوئی معنی ممکن نہیں ہے. یا ابتدا کے لیے آیا ہے یا استعانت کے لیے آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی اس رات کو مجھے پہنچانا پڑے گا. اب سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک بہت بڑی فلسفے کی کلام کی بحث ہے جو 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، 1000 سال سے پرانی بحث ہے، آج تک باقی ہے. میں اس بحث کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو. شیخ طوسی کی تفسیر ہے جنہوں نے حوض علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. التبیان فی تفسیر القرآن 10 جلدوں میں تفسیر ہے. اس کی پہلی جلد میں جو سب سے پہلی بحث ہے مقدمے کے فوراً بعد، وہ انہوں نے بسم اللہ سے متعلق بحث کی ہے، اور وہ ہے اسم و مسمہ کی بحث. اور مجھے پوری امید ہے سب لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور سب سمجھیں گے. میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ میں جب پیش کروں گا سب سمجھ جائیں گے، اگر نہ سمجھیں تو اشارہ کر دیجیے گا، میں اور وضاحت کر دوں گا. اسم اور مسمہ کی بحث. اسم اور مسمہ، اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ جس کا نام ہو. نیم اینڈ دا نیمڈ، اسم یعنی نام، نیم اور مسمہ دا نیمڈ. نام ہے سید علی رضا رضوی، میں مسمہ، یہ وجود مسمہ ہے اور نام میرے والدین نے رکھا علی رضا رضوی. توجہ ہے، اسم بدل بھی دیں تو مسمہ وہی رہے گا. میں نے آپ کے سب کی حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے آج پانچویں مجلس میں بہت علمی موضوع لیا. اسم اور مسمہ کی بحث قدیمی ترین بحثوں میں سے ہے. شیعہ سنی تمام میں بحث آج تک باقی ہے، 1000 سال ہو چکے. بڑے بڑے علماء مفسرین نے سب نے لکھا اسم اور مسمہ. بھائیوں کی بحث یہ ہے کہ اسم عین مسمہ ہے، عربی کے الفاظ ہیں، وضاحت کروں گا. اسم عین مسمہ یعنی اسم، نام اور مسمہ ایک ہی شے ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اسم غیر مسمہ، اسم اور ہے مسمہ اور ہے. بات واضح ہو رہی ہے اب تک؟ میرا اسم بدل بھی جائے تو مسمہ وہی ہے. میں اپنا فیصلہ کروں، والدین نے نام رکھا تھا علی رضا رضوی، میں نام بدل رہا ہوں حسن رضا رضوی لکھ رہا ہوں، حسین رضا، جو بھی نام بدل لوں گا وجود وہی رہے گا، مسمہ وہی رہے گا. ہم سب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھئی یہ پانی کو پانی کہتے ہیں یا آگ کو آگ کہتے ہیں، فائر کو آگ کہتے ہیں اردو میں. آج سب فیصلہ کر لیں گے، نہیں آج سے آگ کو ہم پانی کہیں گے. مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسمہ بدل جائے، آگ وہی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. پانی نام رکھنے سے پانی نہیں ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے پہنچ رہے ہیں. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے، اسم عین مسمہ نہیں ہے. اگر عین مسمہ ہوتا، عین مسمہ ہوتا، اف واز ایگزیکٹلی دا نیمڈ، اف نیم واز ایگزیکٹلی دا نیمڈ، اگر اسم اور مسمہ عین ایک ہی ہوتے تو جیسے ہم کہتے ہیں آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی، جبکہ آگ کہنے سے زبان کو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اسم اور ہے مسمہ اور. میں تو دلیلیں دے رہا ہوں. اس کے جواب میں بھائیوں نے ایک اور بحث کو پیش کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ. ان کی بھی بحثیں سن لیجئے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی بحث کو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کی بحث کو ہم بالکل ایسے پیش کریں گے کوئی نہ تسلیم کرے، تو ان کی بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب کہتے ہیں نا حلوہ تو جو ہے فوراً منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس لیے اسم عین مسمہ. نہیں، اگر حلوہ کہنے سے حلوہ منہ میں آتا تب اسم عین مسمہ ہوتا، لیکن حلوہ کہنے سے پانی آتا ہے حلوہ نہیں. توجہ، اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب یہ کلام کی فلسفے کی پیچیدہ ترین بحث ہے، جتنا ہو سکتا ہے میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر چل رہی ہو بات. توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمی، اب میں جان بوجھ کے عربی کی صلاحات استعمال کر رہا ہوں، غیر یعنی وہ نہیں ہے، اسم مسمی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اسم اور ہے مسمی اور ہے۔ اب بھائیوں کے ہاں بحث ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، میں نے پیش کر دیا، اب میں اس لیے جان بوجھ کے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسم غیر مسمی، وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، ان کی پوری بحث ہی، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، اب یہ ان کی پورے بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں اسم عین مسمی ہے، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمی، اگر ثابت ہو گئے میں آگے بڑھ جاؤں، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے، تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں بھائی، اسم غیر مسمی ہے، عین مسمی نہیں ہے، اگر اللہ کہتا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، سب سے پہلے پورے اسلام میں کتاب التوحید شیعوں میں لکھی گئی، غور سے سنیں گے، شیخ صدوق نے لکھی کتاب التوحید، انگریزی ترجمہ میرا، تو اب اس لیے میں پوری طرح سے جانتا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تو گھبرا کے نہ سنیں، سب سے پرانی 1000 سال زیادہ پرانی کتاب التوحید ہے جو ہمارے ہاں لکھی گئی، بھائیوں کے ہاں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، ہماری کتاب کے 300 سال بعد، وہ بھی جتنی کوششوں کے بعد لکھی گئی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کیا ہے، سب سے پرانی کتاب التوحید اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے لکھی کتاب التوحید، اور اس میں شیخ صدوق نے کچھ نہیں لکھا اپنے پاس سے، سب کچھ لکھا رسول و آل رسول کے اقوال سے، ان کے خطبوں سے، ان کے فرامین سے، توحید کو ثابت کیا، پانچویں امام کا فرمان لکھا کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، مدد اللہ کے نام سے، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، کہاں اب آئیں، چھٹے امام کی حدیث ہے، باب 15 باب ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، رجل اللہ، توجہ ہے، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، گھبرا کے نہ سنیے گا خدا را، ذرا بھائیوں سے پوچھے کہ اس کے معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے، قیامت کے دن دیکھ لو گے، عین اللہ، اللہ کی ماذا اللہ آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے کان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے بالا تر ہے، کہ جب روز قیامت سب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا، میں اپنا عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، غصے میں مجھے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بھائیوں نے یہی لکھا کہ ید اللہ، یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کی تفسیر کیا ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، جب روز قیامت سب ہاتھ بلند کریں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا تو سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا، اب معصوم سے پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ اتنے اللہ سے متعلق اعضا پیش کیے گئے ہیں، وجہ اللہ کہا، عین اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اذن اللہ، اللہ کا کان ہے، ہاتھ ہے، کہ کیا مراد ہے، کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ جنہیں اللہ اپنا چہرہ بھی کہتا ہے، وجہ اللہ بھی کہتا ہے، عین اللہ بھی کہتا ہے، لسان اللہ بھی کہتا ہے، اذن اللہ بھی، ید اللہ بھی، دیکھتا ہے ان کے چہرے سے، جسے وہ پسند کرے اللہ اسے رضی اللہ کہتا ہے، جب وہ سن جب وہ سنتے ہیں تو اللہ ان کا سننا پسند کرتا ہے، جسے وہ قبول کر لے اللہ انہیں قبول کرتا ہے، ان کے ہاتھ سے عطا کرتا ہے، ان کے ہاتھ سے مدد کرتا ہے، توجہ ہو، توجہ ہو، کہا یہ تمام ایسی مخلوقات ہے، کہا مولا وہ کون ہے، کہا نحنو نحنو ہم، وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا ہے، اذن اللہ قرار دیا، عین اللہ قرار، گھبرا تو نہیں رہے ہیں، کہا وہ ہم ہیں جنہیں اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا، جانے کے رامی اب سب کے سب اب افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اب اگر افراد ہمیں پہچاننا چاہیں تو ہمارے چہروں سے پہچانیں گے. میں اپنی ابا کسی اور کے دوش پہ رکھ دوں، لوگ کچھ سے دیکھیں گے کہیں گے نہیں مولانا ہی ہیں، جب چہرہ دیکھیں گے تو پہچانا جائے گا. ہر انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے کہا میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو انہیں دیکھ لینا، جب میرے بنائے ہوئے ایسے ہیں تو سوچا خالق کیسا ہوگا. خالق جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے وہ ایسے ہیں، بہم عرف اللہ کتاب و توحید میں ہے، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بہم عبد اللہ، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. جب پوچھا نا جناب، اب یہاں پہ روایت کو پیش کر رہا ہوں، الانوار النعمانیہ سے سید نعمت اللہ جزاری جو شاگرد بھی ہیں داماد بھی ہیں علامہ محمد باقر مجلسی کی، ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، اس میں انوار ائمہ علیہ السلام کے انوار سے متعلق پوری بحث ہے بہت تفصیل سے، چار جلدوں میں کتاب ہے. تو نور مرتضوی میں جلد نمبر دو میں لکھا ہے سید نعمت اللہ جزائری نے کہ جناب حبیب خدا بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، جناب جبرائیل وحی الہی کو پیش کر رہے ہیں، آیات کو تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ نئی وحی نازل ہوئی. اتنے میں ایک جوان کا گزر ہوا، جناب جبرائیل وحی کو روک کے کھڑے ہو گئے. وہ جوان جب چلا گیا دوبارہ بیٹھے وحی کو جاری رکھا. اتنے میں دوبارہ وہ جوان پلٹ کے واپس آیا اور ان کے آنے پہ جناب جبرائیل دوبارہ تعظیماً کھڑے ہوئے، وہی کو روکا. جب وہ چلے گئے تو پھر دوبارہ بیٹھے اور وہی کو جاری رکھا. تو پیغمبر السلام نے فوراً سوال کیا، اتقوم لہذا الفتح؟ فتح تو ذہن میں ہے، فتح کہتے ہیں جوان کو، لا فتح الا علی، اگر پہنچ رہے ہو. تو اب حبیب خدا نے سوال کیا، اتقوم لہذا الفتح؟ اے جبرائیل، کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیمن؟ کہا لما لا اقوم لمن علمنی، یا رسول اللہ میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے. اب سید نعمت اللہ جزاری نے لکھا، فوراً رسول خدا نے کہا، کہا کیا سیکھا ہے علی سے؟ کہا ان سے کیا سیکھا؟ کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو ملائکہ ہماری طرح سے خلق نہیں ہوتے کہ پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے، وہ نور ہیں. کہا جیسے ہی مجھے خلق کیا تو فوراً اللہ نے سوال کیا، آواز قدرت آئے، من انت ومسمک ومن انا ومسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا، تو کون ہے، تیرا نام کیا؟ کہا میں متحیر پریشان تھا، ابھی ابھی خلق ہوا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ توجہ توجہ. کہا وہ کون ہے جس نے سوال کیا؟ کہا میرے سامنے کچھ نہیں تھا، ایک مرتبہ اسی جوان کا نور میرے سامنے آگا، قول، کہہ دے، انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، کہ تو سوال کرنے والا، تیرا نام بھی جلیل ہے، بہت بلند ہے، اور تیرا وجود بھی بہت بلند ہے. کہ انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل، اور میں بہت پست ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں پیش کیا، کہا کہ اپنے آپ کو کبھی فخر سے پیش مت کرنا، اللہ کی بندگی کو ذلت کے ساتھ، خاضع اور خاشع ہونے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. کہا انہوں نے میرا نام بھی رکھا تھا، مجھے پہلی مرتبہ جواب بھی سکھایا تھا. مجھے نہیں معلوم کس حد تک افراد نے اس کو غور سے سنا ہے. کہا حبیب خدا نے کہا اس لیے کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس لیے میں ہمیشہ استاد کی تعظیم میں وحی کے دوران بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ امیر المؤمنین میرے استاد جانے گرامی، اب یہ پورا نظام ہے جو بائے بسم اللہ سے، میں بھی اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں آگے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک وہ سن رہا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھے. جتنی امیر المؤمنین کے بغض رکھنے والوں نے بسم اللہ کو حذف کرنا چاہا، اتنا ہی ہم اس پہ تاکید کرنے پہ تیار ہیں. جب شام والے نے قرآن سے ہی حذف کر دیا اور اس کو نکال لیا، کہا کہ نہیں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن لکھ دی جاتی ہے، اور تبرکن نہیں لکھی جاتی. ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، ہر سورہ کا جز ہے، اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تب پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. میں بھی تفسیر کو آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سب کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اذان گرامی، ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا؟ جناب امیر المؤمنین سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، کہا مولا ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجئے. عشاء کی نماز مولانا نے مسجد کوفہ میں پڑھائی تھی، وہیں پہ آپ کو روک لیا گیا، وہاں کے سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے، وہاں کے سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. فوراً پوچھا کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے، تو مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اب چند افراد بیٹھ کے لکھنے لگے، جناب عبداللہ فوراً بیٹھ گئے اور بہت ان کا رتبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، حافظ کل قرآن ہے، ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، اور جناب ختم مرتبہ سے اور جناب امیر سے سننے کے بعد قرآن حفظ کیا. جب پوری رات جناب امیر تفسیر بیان کرتے رہے، جیسے فجر کی اذان ہوئی مولا نے کہا کہ وقت کم تھا اس لیے میں نے کم ہی بیان کیا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے میں دوسری جماعت پڑھاؤں گا. تو انہوں نے فوراً قلم روکا، کہا مولا پوری رات میں سنتا رہا آپ بیان کرتے رہے لیکن آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. ابھی میری آپ بسم اللہ کی تفسیری بھی پریشان ہو رہے ہیں، مولا پوری رات بیان کرتے رہے 12 گھنٹے بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا تھا، آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا یبنا عباس، اے عباس کے بیٹے، جتنے علوم اس کائنات میں ہیں سارے اللہ کے کلام قرآن میں ہیں، جو کچھ قرآن کے اندر ہے، کلام اللہ المجید کے اندر ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے. جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کوئی اعتراض نہ کرے کہ نقطے نہیں تھے، ارے قرآن کے اندر نقطے بھی جناب امیر نے لگائے ہیں. جس نے نقطے لگائے ہوں وہ نقطے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. تو آپ نے کہا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. اس کو بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے، شاید میں کبھی آپ نے سن رکھا ہو. ایک میں جملہ اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ جب آپ سی ڈی خریدیں گے نا، اس کے اندر تمام 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں، ایک نقطے کے برابر، ایک نقطے کے برابر قرآن کریم ہے اس پوری سی ڈی کے اندر. میں نے 2000 سے زیادہ اس میں کتابیں تھیں، ایک میں نے کہا اس میں قرآن بھی ہے، حدیث کی فقہی ساری کتابیں، کہاں قرآن بھی ہے، کہاں، ایک نقطے کے برابر. جب کمپیوٹر آیا، سائنس نے ترقی کی، سی ڈی دریافت ہوئی، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نقطے میں قرآن بھی آ سکتا ہے. میرے مولا 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ اگر قرآن کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، نقطے کو پھیلا کے دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. اذان گرامی، قرآن کی آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دنیا نہیں سمجھی ہے. جب مولا نے کہہ دیا تھا انا النقطۃ التی تحت الباء، تو اب شام والے کو اس بات سے بہت زیادہ ضد تھی. امام حسن مشتبہ کے زمانے میں آیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا تھا، تو اس نے، اب جو حکومت کے زور پہ نماز پڑھانے والے تھے وہ اور تھے، اور جو اپنے علم و اعزاز اور اپنی عصمت کی وجہ سے نماز پڑھاتے تھے وہ اور تھے. تو اس نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا. نماز اس نے پڑھائی تو ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، حل سلقت الصلاۃ نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ ہی بھول گیا؟ جو تو نے نماز پڑھائی اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی. اتنا شور اٹھا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی. دوبارہ نماز پڑھائے گا نہیں، اگر تو بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائے گا تو ہم تیرے پیچھے نماز کو باطل کا فتویٰ دے دیں گے. توجہ ہے، یہ صحابہ کا نظریہ تھا. بے محرقین نے یہی لکھا ہے نا کہ صحابہ نے زبردستی اسے نماز پڑھا، کہ دوبارہ نماز پڑھا. اس نے دوبارہ نماز پڑھائی بسم اللہ کے ساتھ، وہیں سے قسم کھا کے گیا کہ اب جب میں شام واپس جاؤں گا اتنا پیسہ خرچ کروں گا کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہ نکلوا دوں. اور یہ کیا اس نے، اس نے پیسے دیے. ماں صحابہ کو کہا کتنے پیسے لوگے یہ حدیث گھڑنے پہ کہ بسم اللہ جز نہیں ہے قرآن کا. اور آج تک آپ حج پہ چلے جائیے، وہاں نماز پڑھا رہے ہوں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے. اذان گرامی، صرف اور صرف بغض امیر المؤمنین میں سارا سلسلہ کیا گیا، عداوت اہل بیت میں. اس لیے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہماری زندگیوں کا جز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے اس کو اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. سن رہے سب اس بات کو غور سے، اس لیے اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. تو اب معاویہ نے پورے کے پورے قرآن سے بسم اللہ کو حذف کروایا. آج تک لکھیں گے بہت سے تبرکن فاتحہ جب لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ہاں پہلی آیت بسم اللہ، باقی پورے قرآن کے اندر پہلی آیت بھی شمار نہیں کرتے. جب شمار بھی کی جاتی ہیں تو پہلی آیت بسم اللہ کاؤنٹ نہیں کرتے، شمار میں نہیں لے کے آتے، کیونکہ آج تک وہی جو بنو امیہ کا قلم، ان کا پیسہ آج تک مسلمانوں پہ کار فرما ہے کہ جنہوں نے پورے کے پورے بسم اللہ کو حذف کروا دیا. میں بھی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب یہ بیچ میں چند ایک باتوں کو ذکر کرنا بھی ضروری تھا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پہ. اذان گرامی آئیں ذرا لفظ اللہ سے متعلق بھی چند جملے سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لفظ اللہ الالہ معصوم کے الفاظ ہیں کہ الالہ الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہر وہ شے جس کی پرستش کی جاتی ہو, جس کی عبادت کی جاتی ہو, اسے الہ کہا جاتا ہے. سورج کی لوگ عبادت کرتے تھے, ستاروں کی عبادت کرتے تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے, وہ سب چیزیں معبود تھیں ان کے لیے الہ. تو الالہ سے اللہ بنا, دو لام جو ہے الالہ سے ہے, ایک الف گر گیا, اللہ بنایا. تمام اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, غور سے سن رہے اس بات کو, تمام اللہ کے نام صفاتی ہیں, اور یہ ایک اس میں علم ہے, یہ اللہ کا نام ہے. اس نے خود قرار دیا کہ یہ میرا نام ہے. جس کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پورے اسم, اس کی ذات, اس کی صفات سب ذہن میں آتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ میرا نام ہے, یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. میرے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفات ہیں, وہ کسی کا نام رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو, لیکن لفظ اللہ صرف میرا اس میں مطلق ہے, اس میں عالم ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو اب آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں, رحیم بھی رکھ سکتے ہیں, عبد الشکور بھی رکھ سکتے ہیں, شکور بھی نام رکھ سکتے ہیں, کریم بھی رکھ سکتے ہیں, عبد الکریم بھی نام رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے, صرف عبداللہ رکھ سکتے ہیں. بہت ہی پریشانوں کو سنا اس بات کو. تو عبداللہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے. ایک آیت ہے قرآن کے اندر, چیزیں سے آئمہ نے منع کیا کہ الرحمان بھی نہیں, خود ہو اللہ ابد ہو الرحمان, چاہے اس کو اللہ کہو چاہے رحمان کہو. اس لیے ہمارے ہاں ممانعت ہے کہ رحمان نام نہ رکھو, اور عبد الرحمان رکھنا مکروہ ہے, کیونکہ ابن ملجم کا نام تھا, امام کے قاتل کا تھا. اس لیے ہمارے ہاں مکروہ ہے کہ عبد الرحمان نہ رکھو, اور رحمان ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے. تو دونوں طرف سے رحمان کے لیے ممانعت ہے. باقی جتنے اللہ کے نام ہیں ان کو عبدیت کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور بغیر عبدیت کے بھی, لیکن لفظ اللہ کو صرف اللہ سے مخصوص کر دیا گیا, کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ, یہ اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں, سنی سننا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کا نام ہے, تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ, اسی کا صرف نام ہے, اس کا اسم ہے اللہ کا, اللہ اسی کے لیے, اطلاق صرف اسی پہ ہوتا. اب آئیں ذرا رحمان اور رحیم کو مختصر پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں تیزی سے آگے جانا چاہتا ہوں. رحمان اور رحیم, رحمان اللہ تمام لوگوں کے لیے ہے, رحیم صرف مومنین کے لیے ہے. نہیں پہنچ پائے لوگ اس پہ بھی, تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ دنیا میں رحمان ہے, چاہے کوئی اسے مانتا ہو نہ مانتا ہو, رزق سب کے لیے ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے, کھانے کے لیے بھی دیتا ہے, پینے کے لیے بھی, اگر لباس ہو سب کے لیے, جو مانے اس کے لیے بھی, جو نہ مانے اس کے لیے بھی. لیکن رحیم صرف آخرت میں مومنین کے لیے ہے, آخرت میں جو نہیں ماننے والے ان پہ عذاب ہوگا. اس لیے دنیا کے لیے رحمان ہے, آخرت کے لیے رحیم ہے. یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, بہت سی دعاؤں کے اندر ہے, اے دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ رحمان مؤمن اور منافق و کافر سب کے لیے, رحیم صرف مؤمنین کے لیے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, خود رسول خدا کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی رحیم, دونوں کے ناموں میں سے. سن رہے ہیں لوگ؟ اذان گرامی, تو رحیم دونوں کے لیے ہے. رسول خدا رافت بھی رکھتے تھے, رقیق القلب یعنی بہت نرم دل, کسی کی پریشانی مصیبت کو سنتے تھے تو بہت جلدی متاثر ہوتے تھے, اور رحیم یعنی بے انتہا چاہتے تھے کہ ہر انسان اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے, اللہ کے دین میں شامل ہو جائے, کوئی دین سے باہر نہ رہ جائے. اس لیے رسول خدا کے لیے بھی نام رحیم استعمال کیا اللہ نے, قرآن میں بھی اور اسماء رسول خدا کے اندر بھی. آئے میں آخری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں صاحب کو پیش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معجل فرج. اذان گرامی, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے کہ سورہ فاتحہ کی, جب تفسیر کو ہمارے علماء نے لکھا ہے تو اس کے ناموں میں سے ایک نام لکھا ہے سبائے مثانی, سات دہرائے ہوئے, سات دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبائے مثانی, سات دہرائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں. بہت سے علماء نے لکھا مکے میں بھی نازل ہوئی ہے یہ سورہ, اور یہ سورہ مدینہ میں بھی نازل ہوا. توجہ ہے لوگوں کی؟ دو مرتبہ نازل ہوا, اس لیے سبائے مثانی. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں, ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے, اس لیے اس کو سبائے مثانی کہا جاتا ہے, سات دہرائے ہوئے. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں, اس میں سات ایسے الفاظ آئے ہیں جو دو دو مرتبہ آئے ہیں. اگر وہ الفاظ پیش کروں تو سنیں گے سب افراد؟ سات الفاظ جو دو دو مرتبہ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بسم اللہ میں آیا, الحمد للہ رب العالمین, الحمد کے اندر بھی اللہ آیا, تو بسم اللہ میں اور پھر الحمد للہ کے اندر, تو لفظ اللہ دو مرتبہ آیا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان دو مرتبہ آیا, رحیم دو مرتبہ آئے تو تین الفاظ ہو گئے جو دو دو مرتبہ آئے ہیں. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک, لفظ ایاک دو مرتبہ آیا, چار مرتبہ نہیں, میں الفاظ بتا رہا ہوں کہ چوتھا لفظ ہو گیا, دو مرتبہ آیا, ایاک دو مرتبہ آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. تو لفظ صراط اگر سن رہے ہو سب لوگ, تو صراط دو مرتبہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب عزیزان گرامی, علیہم بھی دو مرتبہ آیا ہے, اور غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہیں, وہ دو مرتبہ, نہ ان میں مغضوب جن پہ تیرا غضب نازل ہوا, نہ وہ جو ضالین ہیں, دونوں میں سے قرار نہ دے, ان میں قرار دے جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. تب سات الفاظ ہیں جو دو دو مرتبہ آئے ہیں, اس لیے بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, تو لیکن سات کو دہرایا جائے تو 14 بن جاتے ہیں, سات کو دہرانے سے 14 بنتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو سات دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. تو یہ سات دہرائے ہوئے ہم پلہ قرآن ہیں, ادل قرآن ہیں. اب پیغمبر اسلام کی حدیث سمجھ میں آ رہی, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. ابھی بھی سارے افراد نہیں بولے, آئیں ذرا 14 کے نام کو دیکھتے ہیں, آیا یہ 14 سات دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اب سب بولیں گے, میں سارے گنوانے کے لیے تیار ہوں, ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اب ذرا 14 کے ناموں کو گنے, ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب 14 میں سے پہلے رسول خدا, پھر پانچویں امام, نویں امام, بارہویں امام, تو اب 14 میں چار دہرائے ہوئے تو یہ ہو گئے. ابھی ایک نام کا, دوسرے علی, پہلے امام, چوتھے, آٹھویں, دسویں, پھر فاطمہ ایک ہیں, پھر حسن دو ہیں, دوسرے امام, گیارہویں امام, پھر ایک حسین, تو ابھی تو پانچ ہوئے ہیں, دو اور ہونے چاہیے, ایک ہیں جعفر, ایک ہے موسیٰ, سات. یہ 14 سات دہرائے ہوئے ہیں, سات نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں, تو اب 14 بھی سات دہرائے ہوئے ہیں, توجہ کیجئے گا. اور قرآن کا ہم پلہ ہے, اگر کسی اور دین میں, کسی اور مکتب میں ایسے 14 مل جائیں تو میں وہاں چلا جاؤں, اور اگر اوروں کے پاس نہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائیں. جو ہے لوگوں کی, اب آئیے ذرا سورہ فاتحہ میں دو اور الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, کہ آپ کہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہی 14 ہے. تو اب لفظ آیا ہے صراط المستقیم, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, صراط المستقیم سیدھے راستے پہ. تو اب صراط میں کتنے حروف ہیں؟ سواد, رے, الف اور توے, چار. المستقیم میں آٹھ, الف, لام, میم, سین, تے, قاف, یہ, میم. المستقیم, تو صراط المستقیم چار اور آٹھ مل کے 12 بنتے ہیں. تو کچھ نے کہا صراط المستقیم نہیں ہے, الصراط المستقیم ہے. تو الصراط سے لگا دیجئے الف کے اور لام کے, 14. تو ایک بات واضح ہو گئی, صراط مستقیم یا 12 کا راستہ ہے یا 14 کا راستہ. صراط المستقیم 12 اور 14 کے راستے کو ہے. اہدنا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, کس کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے انعام کیا ہے, توجہ ہو, جن پہ تیرا انعام ہوا, جن پہ تیری نعمتیں نازل ہو رہی. اذان گرامی کا انعمت, آئیے ذرا انعمت والوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں. الف, نون, عین, میم, تے, پانچ حروف ہیں. اب تو گھبرا رہے ہیں آپ حضرات. انعمت میں پانچ حروف ہیں. انعمت کا الف امامت کے لیے ہے, نون نبوت کے لیے ہے, عین عدل کے لیے ہے, میم معاد کے لیے, تے توحید کے لیے. تو اب عزیزان گرامی, ہمیں اگر توحید کو بھی سمجھنا ہے تو امام وقت سے سمجھنا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, اگر آپ نے پورے کے پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو 14 معصومین سے سمجھنا ہے, یہی آپ کو سمجھائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور آپ کو راستہ نہیں دکھائے گا. یہی وہ 12 ہیں, یہی وہ 14 ہیں جن پہ انعام ہے. اور جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہی مغضوب علیہم ہے وہی وللضالین ہے. ضالین میں بھی وہی ہے اور مغضوب علیہم میں بھی وہی ہے. عزیزان گرامی, یہ پورا کا پورا جو نظام آئمہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جز ہونا چاہیے, زندگی کی حیات کا جز ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے قرآن کی جب تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھیں. اپنے مومن کی علامات میں سے علامت ہے, کار میں بیٹھنے لگے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کار سے اتر رہے ہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, گھر سے چل رہے ہیں کہیں بسم اللہ. بچوں کو عادت ڈال دیجئے, اتنی عادت بنا لیں کہ انہیں محسوس ہونے لگے کہ بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہے. کھانا کھانے لگیں تو اونچی آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کلمات کا اثر ہوگا. پانی پینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی عادت ثانیہ بنا لیجئے کہ بسم اللہ آپ کی زندگی کا جز ہو. مجھے نہیں معلوم اس بات کو میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا, زندگی کا جز ہو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بھی کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس میں بسم اللہ نہ پڑھیں. اذان گرامی, کہیں سفر میں جانے لگے, کسی کام کو انجام دینے لگے, والدین کی خدمت کے لیے اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابھی تک یہ عبادت تھی اب بہت بڑی عبادت ہو جائے گی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. روایت میں آئے کہ جتنا آپ عادت بنا لیں گے بسم اللہ آپ کے باقاعدہ خون میں دوڑنے لگے گی, آپ کے نفسیات کے اندر چلنے لگے گی, نگاہوں کے اندر چلتی رہے گی, آپ کے پورے جسم پہ اس کا اثر ہوگا, روح پہ اثر ہوگا, بے انتہا تاکید. اور اس حدیث معصوم میں آپ نے فرمایا مومن کی علامات میں سے علامت ہے بسم اللہ کا اونچی آواز سے تلاوت کرنا. کس حد تک عادت بنائیں گے, میں آپ کی وہ 40 احادیث لکھ رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, جو میں نے وعدہ کیا تھا ان کو بھی حفظ کیجئے گا, اور مشہور احادیث کو لکھ رہا ہوں تاکہ سب جو پہلے سے آپ کو بہت سی یاد ہوں گی, اور ایک اس حدیث کو بھی سب اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہو. اذان گرامی, تاریخ میں چند ہستیوں کی بے انتہا تعریف کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. خاندان اہل بیت کے اپنے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں, لیکن چند ہستیوں کی میں ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں تھوڑی سی دیر اور چلیں گے میرے ساتھ. آئمہ علیہ السلام نے دو چند ہستیوں کی بہت زیادہ تمجید کی ہے, بہت زیادہ تعریف. جیسے اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے حضرت مالک اشتر کی گئی. حضرت مالک اشتر کا بہت مقام ہے, بہت رتبہ. کسی بھی امیر المؤمنین کے اصحاب میں کسی کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا حضرت مالک اشتر کا. اصحاب امیر المؤمنین میں جناب سلمان صحابہ رسول میں آتے ہیں, صحابہ رسول میں جناب سلمان فارسی کا سب سے زیادہ مقام, ان کے بعد جناب ابو ذر کا, جناب مقدار, جناب عمار, لیکن اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے زیادہ جو جلیل القدر ہیں وہ ہیں حضرت مالک اشتر. سنیں گے, حضرت مالک ابن حارث النخعی الاشتر, مالک اشتر سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ جناب امیر کا ان سے متعلق ایک فرمان ہے جو کسی سے متعلق نہیں, کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ, مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی. میں پیغمبر کے سامنے ہمیشہ سپر بن کے کھڑا رہتا تھا کہ کوئی پتھر آتا تھا میں اپنے سینے پہ لیتا تھا, کہ عین اسی طرح سے مالک میرے سامنے سپر بن کے کھڑے رہتے تھے. بہت بڑی حدیث ہے نہج البلاغہ میں, مولا فرماتے ہیں اگر مالک ایک پتھر ہوتے تو اتنے باارزش, اتنے پرائس لیس, انمول پتھر ہوتے کہ کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکتا. اگر پہاڑ ہوتا مالک تو کوئی اس کی بلندی کو اڑ کے نہ جا سکتا پرندہ. کہا بہت مالک ہے, جناب مالک اشتر کی بے انتہا فضائل. کیا کبھی پوری زندگی مالک کے ذہن میں شبہ نہیں آیا میری ولایت سے متعلق, میری امامت سے متعلق؟ بہت رتبہ جناب مالک اشتر کا, بہت رتبہ. اذان گرامی, جہاں پہ حضرت میسم تمار جیسے, جناب کمیل ابن زیاد جیسے, کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب امیر المؤمنین, لیکن مولا کے تمام اصحاب میں سب سے زیادہ رتبہ جناب مالک اشتر کا. اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا, کیونکہ حضرت عباس حضرت علی اکبر کا رتبہ زیادہ ہے لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام میں. اہل بیت علیہ السلام سے میں باہر اصحاب کی بات کر رہا ہوں, اہل بیت علیہ السلام کی بات پیش نہیں کر رہا تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے, میں اس لیے کلیئر کرتا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ اعلان گرامی, جناب عباس اہل بیت میں, جناب علی اکبر ان کا رتبہ بہت زیادہ, کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا, ان کی معرفت کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے, ان کا رتبہ بہت بلند ہے. لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر, میں نے ان کی بات کو کیوں پیش کیا کہ چوتھے امام علیہ السلام جب جناب حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ, ایک رات میں حبیب قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور ان کی عادت تھی کہ بسم اللہ کو اس طرح سے تلاوت کرتے تھے اور قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ تمام افراد ان کو قرآن سننا چاہتے تھے. اب اتنے جلیل القدر ہوں گے کہ سید الشہداء انہیں خط لکھ کے بلا رہے ہیں. کتنے افراد کو خط لکھا جناب سید الشہداء نے؟ بہت کم افراد کو. جناب حبیب کو خود خط لکھا اور کہا حبیب اگر چاہو تو ہماری نصرت کے لیے کربلا چلے آؤ. جب خط لکھا تو اس ایسے لہجے میں خط لکھا تھا کہ جب جناب زینب کبریٰ بار بار سوال کر رہی تھی, بھیا مجھے لشکروں کے آنے کی آمد کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے جیسے لشکر آ رہے ہیں, بھیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بہن یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آ رہے ہیں. کہا بھیا آپ کی کوئی نصرت کے لیے بھی آ رہا ہے کر کوفہ سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. کہا بھیا آپ کا کوفے میں کوئی نہیں ہے؟ کہا میرے چند افراد ہیں. کہا بھیا آپ ان کو بھی دعوت دیجیے وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں. کہا میرا ایک ایسا چاہنے والا ہے جسے میں خط لکھ کے بلانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, قرآن اپنی زندگی کو اتنا جز بنائیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اپنے آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بارہویں امام سے کیسا ریلیشن شپ ہوگا, کتنی آپ ان کی تعظیم کریں گے, قرآن کی کتنی تعظیم کرتے ہیں, قرآن کا کتنا احترام کرتے ہیں آپ کے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ کتنا احترام کریں. سید الشہداء نے خود خط لکھا اور کیا الفاظ استعمال, کیا القاب استعمال کیے, الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, ایک مرد فقیہ کے نام جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. اور اپنا کیا نام لکھا, من حسین ابن علی ابن ابی طالب, حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام. اور صرف ایک جملہ لکھا کہ حبیب آپ ہماری رسول خدا سے نسبت کو جانتے ہیں, حبیب میں کربلا آ گیا ہوں, اگر نصرت کی نیت ہو تو فوراً کربلا چلے آئیے. اور آخر میں صرف ایک لفظ لکھا آجلن, حبیب تاخیر نہ کیجیے گا, آنے میں جلدی کیجیے گا. جب یہ خط لکھا جناب سید الشہداء نے قاصد کو دیا, کہا کہ کوفہ احترام بہت احتیاط سے جانا اور جانے کے بعد حبیب ہی کے ہاتھ میں میرا خط دینا. جناب سید الشہداء کی تعلیمات پہ جناب حبیب اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ مولا نے کہا تھا حبیب جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو پھر کسی کی تعظیم میں کھڑے مت ہونا سوائے امام وقت کے, صرف امام وقت کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہو, حتیٰ اگر ماں باپ آ جائیں دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو پھر مت کھڑے ہونا. جناب حبیب کا پہلا لقمہ تھا, ان کی زوجہ نے دسترخوان لگایا تھا, ابھی ہاتھ میں لقمہ لیا ہی تھا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے اٹھ کے نہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سوال کیا, من بالباب, کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لے کے آیا. جناب حبیب نے فوراً اس لقمے کو بوسا دیا اور دسترخوان پہ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگارہ گواہ رہنا یہ تیرا رزق تھا لیکن وہ تیرے حجت کا پیغام ہے, جو دروازے پہ آیا ہے وہ تیرے حجت کا, وہ حجت اللہ کا پیغام لے کے آیا, اس لیے میں نے رزق کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, اس لیے نہیں کہ میں تعظیم نہیں کرتا لیکن یہ تیرا رزق. فوراً رکھا, بہت دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں ننگے سر دروازے پہ پہنچے, بہت کبیر السن تھے, 80 برس سے زیادہ سن تھا جناب حبیب کا, لیکن جب دروازے پہ پہنچے تو فوراً پوچھا, کہا کہ کیا لکھا میرے مولا نے؟ تو کہا آپ کے مولا نے خط دیا. جناب حبیب نے خط کو لے کے چومنا شروع کیا, آنکھوں سے لگایا اور خط کو پڑھا. زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے؟ لیکن پوچھنے کا انداز بتا رہا کہ کتنا احترام کرتے ہیں. کہا زہرا زادے نے کیا لکھا؟ کہا مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے. تو جناب حبیب کی زوجہ نے فوراً پوچھا, کہا کہ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. جناب حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب آپ کو زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں آپ کربلا جائیں نہ جائیں؟ کہا کہ حبیب اگر آپ کی نیت یہ ہے نا کہ آپ نہیں جانا چاہتے تو مجھے بتا دیجئے, میں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے کربلا جاؤں گی. جناب حبیب رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ ایک کنیز خدا آیا ممکن ہے مجھے حسین ابن علی بلائیں اور میں کربلا نہ جاؤں؟ کہا میں صرف آپ کی آزمائش کر رہا تھا, میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں, روز قیامت آپ بھی جناب سیدہ کی شفاعت سے سرشار ہوں کہ آپ کہہ سکیں کہ میری بھی نیت تھی کہ میں حسین پہ اپنی جان قربان کر دیتی, میں چاہتا تھا آپ ثواب میں شریک ہو جائیں. کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے حسین بلائیں میں کربلا نہ جاؤں. فوراً اپنے غلام کو بلایا, کہا میری یہ تلوار ہے, میرا گھوڑا لے کے کوفے سے باہر چلا جا, میرا انتظار کرنا, میں آج کسی اور کے مسائل پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے جناب حبیب کی شروع کیا, میں اسی کو تکمیل تک لے کے جاؤں گا. کہا میرا انتظار کرنا کوفے سے باہر, حالات اچھے نہیں ہیں, میرا انتظار کرنا, میں تم سے کوفے سے باہر ملاقات کروں گا, میرا انتظار کرتے رہنا. جناب حبیب اپنے گھر سے باہر نکلے, بہت خاموشی سے دیکھا جناب مسلم ابن اسجع موجود ہیں. کہا مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کیوں کیا بات ہے, اتنے پریشان کیوں ہو اے حبیب؟ جناب مسلم ان سے بھی سن میں بڑے تھے, 90 برس کے قریب تھے, ان سے ملتے جلتے سن کے تھے. کہا مسلم تمہیں پتا ہے کہ امام حسین کربلا میں آ گئے؟ جناب حبیب نے جیسے ہی کہا نا جناب مسلم سے امام حسین کربلا میں آ گئے, جناب مسلم نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے حبیب کہ حسین ابن علی کربلا میں آ گئے؟ کہا مولا نے مجھے خط لکھا ہے اور خط لکھ کے بلایا ہے. تو کہا آپ نے کیا سوچا حبیب، آپ جائیں گے کربلا؟ کہا میں ابھی جا رہا ہوں. کہا پھر مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، میں بھی زہرا کے فرزند کی مدد کے لیے کربلا جانا چاہتا ہوں. کہا پھر فوراً تیار ہو جاؤ، خاموشی سے دونوں باہر نکلے. کہا دوسرے دروازے سے آنا، کسی کو محسوس نہ ہو. جناب جیسے حبیب باہر گئے نا تو تاخیر ہو چکی تھی، ان کا غلام وہاں پہ گھوڑے کے ساتھ کھڑا ایک جملہ کہہ رہا تھا. کہا کہ سن، اگر میرا آقا نانا آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں حسین ابن علی کی نصرت کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا، جناب حبیب نے رونا شروع کر دیا اور رو کے کربلا کا رخ کیا. کہا مولا کتنے غریب ہو گئے آپ، اب تو غلام زادے بھی آپ پہ غیرت کھانے لگے ہیں. مولا اب تو غلام آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں، آپ کتنے غریب ہیں کتنے مظلوم ہیں. ایک مرتبہ قریب گئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، اگر ہو سکے مجھے بھی حسین کی بارگاہ میں لے جائیں، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں حسین ابن علی علیہ السلام پہ. کہا میں بھی اپنی جان قربان کروں گا. کہا اچھا پھر میرے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو جاؤ. ایک مرتبہ جناب مسلم نے سجائے، یہ تینوں افراد چلے. جیسے ہی شب عاشور رات کے وقت یا 8 محرم کو کچھ نے لکھا پہنچے، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. کہا عباس استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے کوفے سے. آج جناب زینب بہت خوش ہے. کہا بھیا کوفے سے کوئی ہمارا بھی آیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے نانا کا صحابی حبیب آیا، میرے بابا کا بھی صحابی ہے، میرے بھیا حسن کا صحابی. کہا یہ ہمارا ماننے والا ہے. جناب سید الشہداء کھڑے ہو گئے. جناب حبیب بہت تیزی سے آگے بڑھے، قدموں میں گر گئے، پاؤں کو چومنے لگے. مولا نے اٹھایا، جیسے اٹھا کے سینے سے لگانا چاہا تو جناب حبیب نے دوبارہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. ابھی کھڑے ہی تھے جناب حبیب، علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا. کہا علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا. یہ سننا تھا جناب حبیب رونے لگے. کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے. مولا کتنی غربت ہے، بہنیں ساتھ آ گئی ہیں. کہا کہ حبیب ابھی وقت تو اور زیادہ سخت آنے والا ہے، وہاں وصیت کر کے آئے تھے جناب حبیب اپنے بیٹے سے. بس بھائی جملے مختصر کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک مرتبہ 10 محرم کا دن نکلا، شہادتیں شروع ہو گئیں. جناب مسلم ابن اوسجا پہلے گئے. جب جناب مسلم جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ جناب مسلم کے سینے میں تیر لگے، زمین پہ گرے. جیسے گرے تو جناب حبیب بہت تیزی سے آگے بڑھے، کہہ رہے مسلم زمین پہ گر گئے ہیں، صحابی رسول ہیں. جب آگے بڑھے تو دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں. دونوں اسدی تھے نا، ایک ہی قبیلے سے تھے، دونوں ایک خاندان سے تھے، بہت قریبی رشتہ دار تھے. دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں. جناب مسلم کے سر کو اٹھا کے مولا نے اپنے زانو پہ رکھا. جناب حبیب آئے، کا مسلم بہت خوش قسمت ہیں، حسین کے زانو پہ آپ کا سر ہے. کہا مسلم آپ کے سینے میں اتنے تیر ہیں. جناب مسلم کے لب کانپ رہے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا. کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا، شہید نہیں ہوں گا، تو میں آپ سے سوال کرتا کہ مسلم کوئی وصیت ہو تو مجھے بتا دو. جناب مسلم نے کہا تم وصیت کے لیے کہو نہ کہو، میں ایک وصیت ضرور کروں گا. کہا کیا وصیت ہے؟ فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا. کہا اسی کا بہادا، اے حبیب میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑیے گا. زہرا کا بیٹا تنہا رہ گیا، انہیں تنہا نہ چھوڑیے گا. یہ جملہ سنا جناب حبیب نے کہا. کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، آیا ممکن ہے ہم زہرا کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ بس بھئی ایک مرتبہ شہادتیں ہو رہی تھی، جناب حبیب گرے. جناب سید الشہداء کی پیشانی پہ بالکل ایسا جیسے کہ غمگین ہے، بہت زیادہ مرجھٹ سی آ گئی. کہا یہ پہلا شہید ہے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا، سارے اصحاب میں سب سے زیادہ مجھے حبیب کے جانے سے افسوس ہوا. کون ہے جناب حبیب؟ بس ایک جملہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں. جب شب عاشور جناب زینب امام حسین کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی، تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بھیا اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، یہ چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ نانا کو، بابا کو، بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے. امام حسین نے کہا کہ بہن میرے اصحاب ایسے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے آ جاؤ، ان کے اصحاب آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں. یہ جملہ جناب حبیب کے کانوں میں چلا گیا. جناب حبیب نے سن لیا. جناب زینب کہہ رہی ہیں امتحان لے لیجئے گا. جناب حبیب نے آواز دی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو امتحان دینا ہے. بی بی جاننا چاہتی ہیں ہم وفا کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک مرتبہ حکم دیا، سب اپنی تلواریں کھینچو. جناب حبیب نے تلوار نکالی، آواز دی، کہا علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں گے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اس مقام پہ جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ پروردگارا گواہ رہنا
میں روزے قیامت اپنی ماں فاطمہ سے ان سب کی شفاعت کروں گی. اب ماں اتنا برا وقت تھا, کوئی نصرت کے لیے آ نہیں رہا تھا, پھر بھی یہ جا نہیں رہے تھے. عزیزان گرامی, آئے میں صرف ایک واسطہ دوں گا. میں ذہن میں بہت سے مصائب سوچ کے آیا تھا, میں انشاءاللہ کل تو امام رضا علیہ السلام کے مصائب ہیں, میں شب جمعہ میں پیش کروں گا جناب زینب کبرا کے مصائب کو, لیکن آج چند میں واسطے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ سن لیجیے گا. میں بی بی ہی کے انشاءاللہ فضائل مصائب کو شب جمعہ میں پیش کروں گا, اگر سب کی انشاءاللہ. آئیں ذرا چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگارہ, اس بی بی کا واسطہ دینا چاہتے ہیں جس کے مصائب کو سوچ کے ہر امام نے گریا کیا ہے. خود رسول خدا نے جب آغوش میں لیا نا, تو پیغمبر اسلام نے اتنا گریا کیا کہ جناب سیدہ بھی رونے لگیں. کہا بابا میں نے زندگی میں آپ کو اس طرح سے گریا کرتے نہیں دیکھا. کہا بیٹی یہ جو بچی ہے نا, یہی ام المصائب ہے, یہ وہ مصائب دیکھے گی جو تاریخ میں کسی نے مصائب نہیں دیکھے. اب خاتون جنت بھی گریا کیا کرتی تھی جب بھی جناب زینب کو آغوش میں لیتی. پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا جب ایک مرتبہ جناب زینب گہوارے میں تھی, نہ جانے کیا دیکھا جناب سیدہ نے کہ بی بی بلند آواز سے رونے لگی. رسول خدا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے آپ اس طرح سے رو رہی ہیں؟ کہا بابا جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے قریب جاتا ہے زینب خاموش ہو جاتی ہے, جب حسین چلا جاتا ہے پھر رونا شروع کر دیتی ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا حبیب خدا بھی رونے لگے. کہا کل یہی میری نواسی ہوگی, یہی میرا نواسا ہوگا, کربلا جائیں گے, یہ حسین مارا جائے گا, زینب اسیر ہو جائے گی. پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جناب زینب کے حرم کی حفاظت فرما, شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ میں صرف آج جناب زینب کے واسطے دوں گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی دعا ہو, میرا وعدہ ہے آج دعا رد نہیں ہوگی. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن پہ رونے پہ پابندی تھی. آپ پہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے, کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا. جب بی بی روتی تھی نا تو لوگ تازیانے مارتے تھے, رونے کی اجازت نہیں تھی. امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب میرے جد کا زلجنہ واپس آیا تو ایک مرتبہ میری ساری پھپھیاں چہروں پہ ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئیں. پروردگارہ سلام ہو ان بی بیوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. پروردگارہ بس ایک واسطہ, اس لہجے کا واسطہ جب جناب زینب واپس مدینے پہنچی اور جب گھر گئیں تو جناب عبداللہ نے ایک سوال کیا, کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں تو آپ نے گریا نہیں کیا تھا. جناب زینب رونے لگی. ہاں عبداللہ آپ نے صحیح سنا ہے. کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں روئی تھی ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کے کہا, کہا عبداللہ مجھے اپنے بھائی سے حیا آتی تھی, کہیں حسین یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی ہے. میں حسین کے آنسوؤں کو دیکھ کے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی کہ میرا بھائی ایسے رو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کا دل ٹوٹ جائے کہ میری بہن کا گھر اجڑ گیا ہے. کیا میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا, میں نے گریا نہیں کیا. میں نے کہا پروردگارہ مجھے اتنی ہمت دے دے میں حسین کے سامنے ایسے نہ روؤں. کیا میں نے حسین کی وجہ سے گریا نہیں کیا. پروردگارہ جب گیارہ محرم کا بھی دن نکلا نا تو بی بی صرف امام حسین کے لاشے پہ روتی رہی, اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں. میں آخری دنوں میں پیش کروں گا. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش کو, طالبان کو, سپاہ صحابہ والوں کو, پروردگارہ یہ آل خلیفہ کو, آل سعود کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, نجف و کربلا کی, کاظمین کی, سمرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ اس وقت جتنے بھی زائرین جا رہے ہیں, آج بھی ایک حادثہ ہوا جس میں 10 سے زیادہ زائرین کو شہید کر دیا گیا ایران سے جو جا رہے تھے, پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما, چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے زائرین آ رہے ہوں سب کی حفاظت فرما. جناب سید الشہداء کے ملینز کی تعداد میں باہر سے زائرین آ رہے ہیں اور خود 20 ملین سے زیادہ متوقع ہیں خود عراق سے, 20 سے 25 ملین خود عراق سے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کے قدموں کے زخموں کا, ان تمام زائرین کی حفاظت فرما. جس بی بی کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے, نالین ٹوٹ گئے تھے, وہ پھر بھی چلتی ہوئی آ رہی تھی، روتی ہوئی آ رہی تھی، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کے زخموں کا، ان زائرین کی حفاظت فرما.
پروردگارہ جب بی بی اربعین پہ پہنچی تو بی بی بار بار ایک آواز دے رہی تھی، اے میرے بھیا حسین، جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میری تعظیم کرتے تھے، بھیا میں شام سے بہت تھک کے آئی ہوں، بھیا مجھے سینے سے لگا لو، میں بہت تھک گئی ہوں. پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ، بی بی کے مصائب کا واسطہ، تمام زائرین کی، عزاداروں کی حفاظت فرما، جتنے بھی حملہ کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، دہشت گردوں کو غارت فرما، اس امام برگا کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو امام برگا کا پروجیکٹ شروع ہوا پروردگارہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً جو ماں باپ اپنے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جتنے بھی ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں جو جو امیدیں لے کے آئے مومنین، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین، یا حسین.